اصلاح ہے، اپنی ترجمے میں اشعار البدر ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے جو ترجمہ لائے اس میں بدر کو بکر کے مقابل میں لائے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے بدر کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب اس ترجمے سے یہ مسئلہ نکلا کہ حضرت امام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ابل کے ساتھ خاص ہے، علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل۔ حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جیسے ابل کا اشعار کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی بکر کا بھی۔ لیکن اگر یہ دونوں ذوات اصنام سے، یعنی کہ کوہان، اور اگر کوہان نہ ہو تو پھر اس صورت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے میں دو قول، یا قول اس کا بھی اشعار کر سکتے ہیں محمد شافعی و احمد، اور دوسرا قول یہ ہے اور یہی مالکیہ کے یہاں مشہور بھی ہے کہ ان الاشعار مخصوص بما له سنام، جس جانور کے کوہان ہو اس کا اشعار ہوگا، اور جس کے کوہان نہ ہو اس کا اشعار نہیں ہوگا۔ وبالإسناد إلى المسند رضي الله تبارك وتعالى قال وقال عروة عن المسند قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحلي وعشر وعرم بالحمرة عمرة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا أكرم محمد بن قاسم بن عائشة رضي الله تعالى عنها قال فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعر وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بمدينة وحرم عليه شيء كان له بل وبالإسناد إلى المسند رضي الله تبارك وتعالى قال باب من قلد قلائد بيده حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی ہڈی کو قلادت کو پہنائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ جو کچھ اس پر مرتب ہونے والا ہو اس سے وہ پوری طرح سے واقف رہے۔ وبل اسناد المسند رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرت عن زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله تعالى عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاضر حتى ينهر هديه، قالت عمرة فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها ليس ما قال ابن عباس نفس البقرة الى هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بيده ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها ما عبد الله بن حرم عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر تو ان زیاد بن ابی سفیان کتب الی عائشہ، مسلم شریف میں یہاں پر واقع ہوا ان بن زیاد کتب، عبید اللہ بن زیاد نے لکھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم میں واقع ہوا وہم ہے جیسا کہ حافظ ابو علی غسانی دیانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے۔ ان عبد الله بن عباس قال اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی حدی بھیج دے تو جن چیزوں سے محروم اجتناب کرتا ہے اس کو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ترجیح میں حدیث نبوی سنائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کو اپنے ہاتھ سے پڑھتی تھی، حضور خود تقریر فرماتے تھے اور بھیجتے تھے، اور کوئی چیز بھی آپ پر حرام نہیں۔ ماں ابھی یہ واقعہ جنہ بجلی کا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکبر کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کر کے چار باتوں کا اعلان کر دیں جن کی تفصیل میں ماں قبل میں کئی دنوں بیان کر چکا ہوں. دو خوشین والے ہیں اور دو والے باب تقلیدی غنم. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں تقلید غنم تقلید القبل والبقر کی طرف سے مستحب ہے. حنفیہ مالکیہ اس کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جنت الباب سے طریق عمل کی تعریف کی ہے اور دلیل میں حضرت عائشہ کی حدیث کے انتخاب کے فرائے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقل لذی غنم فیقین فی احضی فرائے پیش فرمائی ہے. بعض خانہ کو موالک نے اس روایت کے جواب بھی دیا ہے. اشار ہے اسود کے علاوہ کوئی بھی حضرت عائشہ سے غنم کی تقلید کا تذکرہ نہیں کرتا. میرے نزدیک یہ جواب صحیح نہیں ہے. اس واسطے اس طرح تو بہت سی سنن کو تربت کر لینا پڑے گا کہ اگر کوئی سے پہراوی کوئی خاص سنت نقل کرے تو محض اس کے منفرد ہونے کی وجہ سے اس کی نقل کو رد کر دیا جائے گا. یہ تو اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ اس کے خلاف اس روایات میں دوسرے صفات کے بیانات سے منقول ہو. صحیح جواب اس کا وہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت اقدس گنگوہی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اصل میں ہمارے حضرات تقلید غنم کا انکار نہیں کرتے ہیں, وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. البتہ ان کی رائے یہ ہے کہ جیسے قبل اور بقر کو قلادہ نال پہنایا جاتا ہے اور وزندار قلادہ, ایسا قلادہ نہیں, اس کے گلے میں رسی باندھ بھی جائے اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے. حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے جب آپ کو منع نہیں کیا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ سنت نہیں, یہ ایک مستقل جواب ہوگا. مجھے تو وہی جواب پسند ہے جو حضرت گنگوہی اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے منظور آیا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا ابو نعيم قال ابو الله شان ابراهيم بن حدثنا رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بن مرنا قال حدثنا ابو نعمان قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا عبد الله حدثنا ابراهيم بن قتيبة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت اقل القرائد الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الدنيا وتنكي عليه الحراره وفي قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عمار قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ابراهيم بن حدثنا عائشة قال كنت أقتل خلائل الغنم النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثكم من خلالا قال هذا المسلم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا زكريا عن عامر بن مسعود بن عبد الله رضي الله عنه قال قتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القلائد قبل ان يهدم. باب القلائد من الاهم يعني اون کو کہا جاتا ہے. امام بخاری بتلاتے ہیں کہ اگر اون کا قلادہ بنایا جائے تو سنت میں اس کی اثر موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے قلادہ جن جن سے نباتی لرم ہونا چاہیے نباتات کم ہونا چاہیے ہوتی ہیں اس کا خون کا نہیں ہونا چاہیے. علامہ یقین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اولویت کا بیان ہے اور یہ مقصود یعنی یہ مقصود نہیں ہے کہ سوف کا قلادہ جائز نہیں ہے. اور اگر بھائی امام مالک کا مقصود ہو تو پھر امام بخاری کو یہ ترجمہ حضرت امام بخاری امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ باب تقلیل النعل. حافظ ابن حضر اسقلانی کہتے ہیں النعل میں دو احتمال ہے, یا تو جنس مراد ہو اور یا جو ہے نعل واحدہ مراد ہو. اگر جنس مراد ہو تب تو مطلب یہ ہوگا کہ نعل کا قلادہ پہنانا جائز ہے, اور اگر نعل واحدہ مراد ہو تو پھر اس صورت میں امام بخاری نے سفیان الثوری کی تردید کی طرف اشارہ کیا ہے, اس لیے کہ وہ یہ فرماتے ہیں تقلید کے لیے نعلین ہونا ضروری ہیں, ایک جوتا کافی نہیں, بلکہ دو جوتے اور دو چپل اس کے گرد میں لٹکائے جائیں گے۔ اور نعل اس کے عنق میں ہے۔ یہ جو قلادہ نعل پہنایا کرتے تھے حج میں، اس کی ایک حکمت اور ایک نقطہ میرے ذہن میں ابھی آیا، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں جوتا استعمال کیا جاتا ہے سفر کے قطع کرنے کے واسطے، تو نعل کا قلادہ ہڈی کی گردن میں پہنا کر اس بات کی طرف گویا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کو سفر کے لیے نہیں رکھا گیا، سفر کو اس سے اٹھا دیا گیا، یعنی یہ اللہ کے واسطے ہو چکی ہے۔ وَلِلْمَنْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِالْأَتَابَعُهُ محمد البشاری قال اخبرنا عثمان مولا قال حدثنا علی بن مبارک بن ہجا عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة متابعت کرنے والے علی بن مبارک ہیں، انہوں نے معمر کی متابعت کی، یعنی روایت جیسے معمر کہیں اہل نے بھی کثیر نے کمان ابی ہریرہ نقل کرتے ہیں، ایسے علی بن مبارک بھی ان یحیٰ عن عكرمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ کپڑا کہلاتا ہے یا کاٹ وغیرہ کہلاتا ہے، جانور کی کچھ ڈال دیا جایا کرتا ہے۔ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ بدنات فضول پہنانا مستحب ہے، حضرات مالکیہ کے حکم کی بھی کے لیے تو مستحب ہے، بقر غنم کے واسطے مستحب نہیں ہے۔ وکان عمر لا شق من الجلال الا موضع السجود واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يخرج ثم يتصدق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اپنی حدی کو جلال پہناتے تھے اور کوہان کی جگہ تیاگ کر دیا کرتے تھے۔ فائدہ اس کا یہ تھا، فائدہ اس کے دو تھے، ایک تو یہ کہ اس سے دھول پوری طرح سے حدی کی پشت پر جم جاتی تھی، ادھر ادھر گرنے کا اندیشہ نہیں تھا، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ سنام کی جگہ کے پھٹے ہونے کی وجہ سے اشعار کی جگہ نمودار ہوتی تھی۔ وابل اتنا دل مسلم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتصدق بالجلال المدن التي نحرت وبجلودها۔ وابل اتنا دل مسلم صلی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو ظاہر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی راستے سے حدی خریدے اور اس کی تقلید کرنا چاہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 229 پر 8 باب پہلے ایک ترجمہ منعقد فرمایا تھا، باب من اشترى الهدي من الطريق، اس میں اور اس میں صرف تقلید و اطلاق کا فرق ہے۔ یہاں مصنف میں تقلید کا بھی اضافہ کیا ہے اور وہاں تقلید کا اضافہ نہیں فرمایا ہے۔ تو اصلاً تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ گزشتہ میں تو یہ بتلایا تھا کہ اگر راستے سے کوئی حدیث خریدے تو جائز ہے، اور اصل یہ ہے کہ سوق حدیم میں بلد ہونی چاہیے، جیسا کہ اسے پہلے ترجمہ باب من ساق المدن معروف سے تنبیہ فرمایا تھا. اور یہاں چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قلائد کے تراجم منعقد کر رہے ہیں، لہذا یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی نے راستے سے حدیث خرید لی تو اس کی بھی تقلید کر سکتا ہے، سنت میں اس کی اصل موجود ہے. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری کی ترجمہ باب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رد کیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ قاری میقات سے حدی لے کر کے چلے گا، اور اگر میقات کے اندر اندر سے حدی لی تو عرفات لے جانا ضروری ہے، اور اگر عرفات نہیں لے گیا تو اس پر بدل واجب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاطلاق من اشترى حديه من الطريق وقلدها کہہ کر کے اس پر رد کیا. تعلیم ائمہ ثلاثہ کی واجب نہیں ہے، صرف امام مالک کی ہیں واجب ہے. والله تعالى اعلم. وبالاسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا مسلم وعقبة عن نافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرمية في عهد ابن بيرقطي ان الناس كانوا بينهم قتال ونخاف من الجنود فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الى ما سمعتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشهدكم اني قد اوجدت عمرة حتى كان لظاهر البلاء. قال ما كان شان الحج والعمرة الا واحد، وشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرة واهدى هدي مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت بصفاء المروة حتى يوم النهر فعلق ونهر ونهران قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال كذلك ثناء النبي صلى الله عليه واله وسلم. اراد ابن عمر الحج عام حجتي الحروريه. حروريه في خوارج کا لقب ہے اس واسطے کی سب سے پہلے انہوں نے حرورا نامی ایک مقام میں جو کوفہ کے قریب ہے اجتماع کیا تھا. یہاں پر مشکال یہ ہے کہ حروریہ کا حج تو بہت پہلے سن 64 ہجری میں ہوا ہے، جس سال کی یزید بن معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس وقت تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. کہ آگے ہوتی یزید بن زبیر کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ کسی راوی کا وہم ہے، اصل میں تو تھا عام حج الحجاج. حجاج بن یوسف ثقفی نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تھا، اس سال کا ایک قصہ ہے، اور ممکن ہے کہ اسی پر کسی نے مجازاً حروری ہونے کا اطلاق کر دیا ہو، اس لیے کہ اس وقت امام حق حضرت ابن زبیر ہی تھے اور عبد الملک اور اس کے معاونین ان کے خلاف خروج کرنے والے تھے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. ورآن قد قضا طوافہ الحج والعمرۃ بطوافہ الاول. حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ اس پر کچھ اشکال سا کیا ہے کہ اس سے وضاحت میں معلوم ہوتا کہ ایک ہی طواف سے طواف افاضہ اور عمرہ ادا ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلا طواف جو ابن عمر نے کیا تھا اس کو انہوں نے طواف عمرہ اور طواف حج یعنی طواف قدوم دونوں کے لیے کافی سمجھا، اور طواف قدوم طواف حج میں مندرج ہو گیا، جیسا کہ امام طواف قدوم طواف عمرہ میں مندرج ہو گیا، جیسا کہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے توجیہ کی. واللہ اعلم. ابھی اسناد المسند رضی اللہ تعالیٰ قال باب ذبح الغنم البقرة النسائی من غیر امرهما. غور سے جو ہے سنو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نساء کی تصریح کو محض روایت کی رعایت کرتے ہوئے کر دی ہے، ورنہ اصلاً وہ بذات امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے بلا اجازت حلی کا نحر کر دے تو یہ جائز ہے. یہ مسئلہ مختلف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے نحر حلی بلا اس کی اجازت سے کر دے تو جائز ہے. ابو حنیفہ احمد تو کہتے ہیں کہ جائز. مالک فرماتے ہیں ارشاد اللحمی اس کا کوئی اعتبار نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلی تو ہو جائے گی لیکن زیادہ کے دن میں زمان آئے گا اس کی قیمت صحیحہ اور مذبوحہ کے اعتبار سے لگائی جائے گی اور جتنا فرق ہوگا زیادہ کے دن میں واجب ہوگا. واللہ تعالی عالم. کیونکہ حافظ ابن حجر شافعی المسلک ہیں اور بخاری کا یہ ترجمہ بالکل ابو حنیفہ اور احمد کے مسلک کے مطابق تھا لہذا انہوں نے اس کے توجیہ کرنے کی کوشش کی اور یوں فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من غیر مہنہ یوں عقد فرمایا ہوگا کہ حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا تھا کہ آیا جو ہے یہ کیا چیز ہے. اگر حضرت عائشہ کے حکم سے ان کی حدی کا نہر ہوا ہوتا تو انہیں سوال کی کیا ضرورت تھی. بغیر ان کی اجازت سے نہر ہوا حافظ ابن حجر اس کی توجیہ کرتے ہیں ان فرماتے ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استفہام اس بات پر مبنی ہو کہ انہیں خیال گزرا ہو شاید میری ہی حدی کا گوشت ہے یا کسی اور حدی کا گوشت ہے. اس طرح کے احتمالات تو بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن ناظر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا یہ احتمال ناشی ان دلیل ہے یا ناشی من غیر دلیل ہے. اور احتمال جو ناشی من غیر دلیل ہو وہ دلیل نہیں بنا کرتا اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا. صحیح یہ ہے کہ حضرت امام بخاری ابو حنیفہ اور احمد کے ساتھ ہیں اور روایت الباب علی الظاہر ان حضرات کی تعریف کرتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمے میں لفظ ذبح کی تصریح کی ہے حالانکہ روایت کے اندر نحر کا لفظ وارد ہوا ہے. تو مصنف کا ترجمہ ثابت کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی روایت ان قریب 232 صفحے پر 17-19 پر آ رہی ہے. اس میں بجائے نہر کے سب غلط وارد ہوا مصنف نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے علماء فرماتے ہیں کہ ابل کا نہر اور اس کے غیر کا ذر مستحب ہے. حسن ابن صالح فرماتے ہیں کہ نہر بقر مستحب ہے اسی طرح مجاہد کے بھی نہیں. کے بعد یہ سمجھو ذبح منحور اور نہر مردود ذبح منحور نہر مجبور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. مالکیہ جو ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں اور اس کی مزید تفصیل ان کی کتب فقہ سے تلاش کی جائے. حضور کشن علیہ مسلم عوضہ میں بھی موجود ہے. حضور کشن علیہ مسلم صلی اللہ بارک تعالیٰ عنہ پر حدثنا عبداللہ بن یوسف وقال اخبرنا مالک بن یحیی بن سعید عن امرتا بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بقینا من ذی القعدۃ لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم امر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم من لم يكن معه هدي الى طاف وصعب صفا المروه من يهل قال فذكر على الناس بلحم البصر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ ویسے تو سارے منا میں نہر کرنا جائز ہے لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمایا وہاں پر نہر کیا جائے. இமாம் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சிமன் ஃபூலஹ இ ஹாதித் மினா மினா ஹஸர ஆர் மௌதமின் மக்கா மின்ஹர அல்லாமா இப்னு பத்தால் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இஸ் தர்ஜீஹ் படி தக்வீல் சே காம் லியா ஹ ஜவாப் மின் கி கிஸி கபி இக்திலாஃப் நஹி ஹ அகர் சே அஃதலியத் கே அந்தர் இக்திலாஃப் இக்தா கால் அல் ஹாஃபிஸ் கி பத்தா அல்லாமா மௌஃபக் இப்னு குதாமா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி مغنی کے اندر لکھا ہے سنت یہ ہے کہ منا منا حج کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا ہی منا حج کیا تھا ویسے حرم میں آدمی جہاں بھی نہ کر دے گا کافی ہو جائے گا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل منا منحر و کل فجاج مکر منحر رواہ و داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ وبإثناء ذلك سلمت رضي الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافل أن عبد الله كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امام بخاری فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے نہر کرے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. اس بات پر امام احمد کی تمام امت کا اتفاق ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی حدیث کا نہر کرنا مستحب ہے اور اگر اعانت لے لے تو جائز ہے, لیکن جب کوئی دوسرا کسی کی طرف سے نیابتاً نہر کرے تو اصل صاحب حدیث کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ کو یوں فرمایا تھا کہ ذبح کے وقت حاضر رہو. بعد سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ دوسرے سے اعانت جو ہے جائز نہیں ہے. علامہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی بغیر صاحب حدیث کے امر کے اس کی حدیث کرنا کرے, لیکن یہ امام مالک کے مسلک پر مبنی ہے, لیکن اس کے نزدیک بلا صاحب حدیث کی اجازت کے نہر حدیث لحم کا جانور ہے. اور میں بتلا چکا ہوں حنیفہ اور احمد کے یہاں بلا اجازت بھی نہر کر دینا جائز اللہ تعالی عالم, یعنی اس کے مسلک پر یہ توجیہ نہیں چل سکتی ہے. یہ اختصار بخاری نے کیا ہے. ایک باب کے بعد یہ روایت کی سنت متولن مفصل آ رہی ہے. وفي اسناد مسلم رضي الله تبارك وتعالى قال باب النحر ابل مقيدة. حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب ابل کا نحر کیا جائے یعنی اس کے منحر پر برچھا مارا جائے تو اس کے پاؤں کو پایا پاؤں جو ہے باندھ دیا جائے گا. یہ ام اربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں متفق علیہ ہے. وفي اسناد مسلم رضی اللہ تبارك وتعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اٹھا دے اس کو ذرا آلے کی کھڑی ہوں اور ان کے پاؤں ردے ہوں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فقال شعبۃ عن یونس قال اخبرنی زیاد وفي اسناد مسلم رضی اللہ عنہ قال باب النحر بدن قائم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے، یعنی بدنا قائم ہونا چاہیے۔ حضرات امام اربع رضی اللہ تعالیٰ مطمئن کے ہیں مسئلہ متفق علیہ ہے، اور علامہ موفق صاحب مغنی اور اسی طرح امام نووی اور حافظ ابن حجر نے سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ قائمتاً و بارکتاً نحر کرنا مساوی ہے۔ ثوری کے متعلق تو ہم نہیں کہہ سکتے، بہرحال امام ابو حنیفہ سے نقل غلط ہے، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قائماً و بارکتاً میں فضیلت کے اندر مساوات نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر یہ تصریح فرمائی ہے، سنت یہ ہے کہ نحر قیامن ہونا چاہیے، اور حدیث باب سے استدلال کیا عطا و تاؤس سے البتہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ نحر فارقتاً افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ نحر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبعہ بدن قیام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شریف سے سات بدنات کا نحر فرمایا۔ اب میں تھک بھی چکا ہوں، مجھے کچھ ذرا سا تفصیل سے کہنا چلے، مختصر ہی کہہ دیتا ہوں۔ اس میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شریف سے کتنی بدنات کا نحر فرمایا۔ حضرت انس کی اس روایت میں ہمیں کیا سات کا اپنے دست مبارک سے نحر کیا۔ مسلم شریف میں حضرت جابر کی اس حدیث طویل کی حج نبوی کی تفصیل وارد ہوئی ہے، یہ مذکور ہے کہ عام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 بدنات اپنے دست مبارک سے نحر فرمائی اور باقی حضرت علی نے، اور ابو داؤد شریف میں حضرت علی کے ایک روایت میں وارد ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا نحر فرمایا اور باقی حضرت علی نے، اور غرفہ ابن حارث ہندی کی روایت میں یہ ہے کہ جب بدنات لائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، اور اس کے بعد عام صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھا اوپر سے پکڑا، حضرت علی نے نیچے سے، اور دونوں نے نحر کرنا شروع کیا۔ روایات میں واقعی میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کو دور نہ کیا جا سکتا۔ علامہ ابو محمد ابن ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے کہ سات تو حضور نے براہ راست اپنے ہاتھ سے نحر کی ہوں، اور 63 تک کسی اور سے نحر کرایا کے بعد آپ وہاں سے ہٹ گئے ہیں. اور بقیہ کا نحر حضرت علی نے کیا. اب حضرت جابر اور انس کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں. دوسری توجیہ انہوں نے یہ کی ہے, ہو سکتا ہے کہ 7 کے نحر تک انس موجود رہے ہوں اور 63 مکمل کے نحر تک حضرت جابر رہے ہوں, لہذا جس کو جو معلوم ہوا اس نے اس کو نقل کر دیا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 7 کا نحر تو حضور نے فن تنہا کیا اور بقیہ 63 کی تکمیل میں حضرت امام ابو الحسن علی نے بھی طالب شریک ہوئے ہو, اور اس کے بعد جو باقی 37 رہ گئیں اس کو براہ راست حضرت علی نے. اس صورت میں غرفہ ابن حارث منی کی روایت بھی روایتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. حافظ اور حضرت علی کی جس روایت میں وارد ہوا حضور نے 30 کا نحر کیا باقی کا علی, علامہ ابن قیم کہتے ہیں روایت مخلوب ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے جمع کی ایک اور شکل اختیار کی ہے, وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا نحر کیا, پھر اس کے بعد بقیہ 37 کا حضرت علی نے, اور پھر اس کے بعد جو باقی رہ گئی 37 اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا. آپ فرماتے ہیں اگر یہ جمع چل سکتا ہے تو ٹھیک, وہ اللہ کو معافی صحیح ہے ایسا. اور جمع کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کو بدست شریف نحر فرمائی بذات خود, اور اس کے بعد جو ہے 63 کی تکمیل تک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کر لیا. اور اس کے بعد پھر بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر فرمایا, لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ حضرت علی کے بعد لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 37 کا خود نحر کیا اور بقیہ 30 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہا جائے کہ حضور نے 30 کا خود نحر کیا اور بقیہ 33 میں حضرت علی کو شریک کر لیا, اور پھر بقیہ 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بذات خود نحر کیا. تو 30 تو حضور نے خود کی اور 33 میں علی شریک ہوئے, لیکن چونکہ حضور ہی نحر فرما رہے تھے تو گویا حضور نے 63 کا نحر فرمایا اور پھر باقی 37 طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر کی. اب اس صورت میں علی کی روایت اور جابر کی روایت سے متفق ہو گئیں. رہ گئی یہ بات کہ انس کہتے ہیں حضور نے 7 کا نحر کیا, اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت علی حضرت انس نے 7 ہی کو دیکھا, دوسرا جواب یہ کہ اس سے وہ 7 یا 5 اونٹنیاں مراد ہیں جس کے بارے میں ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن قرط شمالی کی روایت میں وارد ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے 5 یا 6 بدنات کو دیکھا کہ وہ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکی جا رہی تھی. رائے تو 65 بدنات کلہم نیت دلف نئے رہے صلی اللہ علیہ وسلم بے یدہ نیتہ, کس سے ابتدا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی عالم فیلی احکم وضحا بالمدینة قرشین املحین اقرنین. یہ دوسرا واقعہ املح جس قبرا اقرن جس کے سین پورے ہوں. بالاسناد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ابی سلمہ عن ابی رضی اللہ عنہ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نور من مدينة الله ولكن من غير ركعتين وعن أيوب عن لبن عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم بعد حتى أصبح فصلى صلاة المغرب راحته فصاعد شبه البيضاء أحل بعمرة وحج.